وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون محترم سامعین کرام جیسا کہ ابھی آپ کو بتایا گیا آج کی ہماری گفتگو کا موضوع زکات ہے. زکات کا تعلق مال سے اور مال جو ہے یہ انسان کی محبوب چیز ہے. انسان کو مال سے بڑی محبت ہوتی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, قرآن کہہ رہا ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ انسان مال کی محبت میں بہت سخت. بولتے ہیں نا چمڑی چلی جائے دمڑی نہ جائے, یہ کہاوت ایسی نہیں بنتی. انسان کے نیچر میں یہ چیز شامل ہے, انسان کی فطرت میں مال سے محبت. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا اللہ فرماتا ہے اس میں مال سے بڑی محبت. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کی ایک حدیث میں فرماتے ہیں, لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ ذَهَبٍ لَابْتَغَى ثَالِثًا انسان کے پاس سونے کی دو وادیاں ہوں. وادی اس کو آسانی آپ کو سمجھانے کے لیے میں بول رہا ہوں. آپ کے پاس سونے کے دو محلے ہو, دو محلہ بھر کے آپ کے پاس سونا آ گیا, تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں لب تک آج تعلیم انسان کی لالچ نہیں پوری ہوگی, سوچے گا تیسرا محلہ بھی مجھے مل جائے, تیسری وادی بھی مجھے مل جائے. اور آگے اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں اس پر ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے. وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ. انسان کے پیٹ کو اگر کوئی چیز بھر سکتی ہے تو قبر کی مٹی بھر سکتی ہے. آخری سانس تک انسان کے لالچ کی انتہا نہیں ہوتی, ختم نہیں ہوتا, جب تک قبر کی مٹی میں وہ جا کر دفن نہ ہو جائے اس کے لالچ کا خاتمہ نہیں. انسان بوڑھا ہو جاتا ہے, چلنا مشکل ہے, کھانا مشکل ہے, لیکن مال کی محبت اس کے دل سے نہیں جاتی. ایک دوسری حدیث میں وہ بھی بخاری شریف میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یزال قلب القدیر شابًا فی اثنتین. انسان بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن دو چیزوں کو لے کر جوان رہتا ہے. انسان کا دل دو چیزوں کو لے کر ہمیشہ جوان رہتا ہے, فی حب الدنیا و طول العمل. دنیا کی محبت بڑھاپے میں بھی انسان کے اندر, مال کی محبت دنیا کی, اور لمبی لمبی امید لگانا. ڈائبٹک ہے, بیمار ہے, قبر میں پیر لٹکائے ہوئے, لیکن امید لگایا ہے کہ ابھی میں 2026 تک چلوں گا. لمبی لمبی امیدیں. انسان بڑھاپے میں بھی اس کا دل ان دو چیزوں کو لے کر جوان رہے. تو ہمارے دل سے مال کی محبت ختم کیسے ہوگی, اس کا ایک طریقہ ہے زکات. اور یہ زکات کوئی آپشنل چیز نہیں ہے کہ دے دو تو بھی چلے گا, مت دو تو بھی چلے گا, دینا ہی ہے, نہیں دیں گے نہیں چلے گا. قرآن کریم اگر آپ لوگ پڑھتے ہوں گے تو بار بار اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, نماز قائم کرو اور زکات دو. بار بار جہاں نماز ہے وہاں زکات, بلکہ روزہ چوتھے نمبر پر ہے اسلام کے پانچ بنیادی ستون. پانچ بنیادی ستون تو بچے بچے کو یاد ہوں گے نا, نمبر ایک توحید, نمبر دو نماز, نمبر تین زکات, نمبر چار روزہ ہے. تو روزہ تو اکثر لوگ رکھتے ہیں لیکن زکات کے معاملے میں بڑی لاپرواہی ہے. اچھا آج تک کبھی ایسا ہوا کہ ظہر کی نماز آپ نے چار کے بجائے تین نکات پڑھ لی, کہ چلو یار چار پڑھنا ہے تو کیا ضروری ہے تین پڑھ لیتے, کسی دن پانچ پڑھ لیتے, ایسا نہیں ہوتا. لیکن زکات کا ہمارے یہاں کوئی سسٹم نہیں, پتہ ہی نہیں کہ کتنی میرے اوپر زکات ہے. ایک جو ہے تخمینہ لگا لیا, ایک اسٹیمیٹ بنا لیا کہ ہاں میرے اوپر سال میں 20,000 روپیہ زکات. اب وہ 20 ہے کہ 22 ہے کہ 25 ہے کہ 18 ہے یہ معلوم ہی نہیں. یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ اندازہ لگا لو ہو جائے. زکات نہ دینے کا یا زکات میں گھوٹالہ کرنے کا انجام کیا ہوگا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 اور 35 میں فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ. جو لوگ سونا اور چاندی کو اکٹھا کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. یہاں صرف سونا چاندی کہا گیا ہے, اور یہ مت بھولیے کہ پہلے پیسہ نہیں چلتا تھا, پہلے کی کرنسی سونا اور چاندی, سونے کا دینار تھا چاندی کی کا درہم. تو اس آیت کو صرف سونا چاندی پر مت سیٹ کیجیے, تجوری میں اور بینک بیلنس سب کچھ اس میں آ گیا. والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو لوگ سونا اور چاندی کو اکٹھا کرتے ہیں ولا ينفقونها فی سبیل اللہ, اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے یعنی زکات نہیں نکالتے, فبشرهم بعذاب الیم, تو اے میرے نبی ان کو تم خوشخبری سنا دو. خوشخبری سنا دو, کام غلط کر رہے ہیں لیکن اللہ فرما رہا ہے خوشخبری سنا دو. کس چیز کی؟ فبشرهم بعذاب الیم, ان کو بشارت سنا دو تکلیف دے عذاب کی, عذاب علیم کی. یہاں پر ایک نقطہ, ایک پوائنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کہنا یہ چاہیے تھا کہ اے میرے نبی جو لوگ زکات نہیں نکالتے ان کو بری خبر سنا دو, لیکن اللہ نے بشارت کا لفظ استعمال کیا, کیونکہ زکوٰۃ کون نہیں دے گا؟ جس کے پاس پیسہ ہوگا, اور جس کے پاس پیسہ ہوگا وہ دنیا میں عیش کی زندگی گزارے گا. تو دنیا بھر عیش کی زندگی گزارنے والا, اس کو کیا بری خبر ملے گی؟ وہ ہمیشہ اچھی خبر سنتا ہے. آج میں نے اتنا مکان خریدا, آج میں نے یہ پراپرٹی لی, آج میرے پاس یہاں سے پیسہ آیا, آج میرے پاس یہاں سے پیسہ آیا. اے دنیا میں زکوٰۃ نہ دینے والے, تو دنیا میں ہمیشہ اچھی خبریں سنا کرتا تھا, ہم تجھے ایک اچھی خبر سنانے جا رہے ہیں. کیا ہے اچھی خبر؟ فبشرهم بعذاب الیم, تجھے ایک عذاب دینے والے. یا اللہ یہ کیا مذاق ہے, عذاب دینے والا ہے اور اس کو بشارت بھی کہہ رہا ہے. دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ طنز کر رہا ہے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے اوپر کہ اے زکوٰۃ نہ دینے والوں, تم زکوٰۃ دے سکتے تھے لیکن تم زکوٰۃ کا مذاق اڑایا کرتے تھے, تم غریبوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے, تم کمزور طبقے کا مذاق اڑایا کرتے تھے, آج ہم تمہارا مذاق بنا رہے ہیں. فبشرهم بعذاب الیم, اے میرے نبی جن کو اللہ نے دولت سے نوازا اور وہ زکوٰۃ نہیں نکالتے, اے میرے نبی تم ان کو عذاب علیم کی بشارت سنا دو. اب وہ عذاب علیم کیا ہوگا؟ ایسا نہیں کہ اللہ نے عذاب کہہ کے بات ختم کر دی, زکوٰۃ نہ دینے کا عذاب کیا ہوگا وہ بھی کلیئر بتا دیا. یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم, قیامت کے دن ان کے سونا چاندی کو, قیامت کے دن ان کی دولت کو اللہ تبارک و تعالی جہنم کی آگ میں تپائے گا. یوم یحما علیہا فی نار جہنم, ان کی دولت کو اللہ تبارک و تعالی جہنم کی آگ میں تپائے گا. فتکوا بہا جباہہم, اور سب سے پہلے ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا, کیونکہ جب زکوٰۃ لینے والا ان کے سامنے آیا کرتا تھا تو سب سے پہلے ان کی پیشانی پر سلوٹیں آیا کرتی تھی, سب سے پہلے اس کے ماتھے پر سلوٹیں ابھر جایا کرتی تھی, اس لیے اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے ان کی پیشانیوں کو داغے گا. وجنوبہم, اور پھر ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا. زکوٰۃ وصولنے والے کو دیکھ کر فوراً وہ مڑ جایا کرتا تھا, پہلو گھما دیا کرتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے ماتھے کو, پیشانی کو جہنم کی آگ سے داغے گا, اس کے بعد اس کے پہلو کو داغا جائے گا. وظہورہم, اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پیٹھ کو داغے گا, کیونکہ وہ زکوٰۃ لینے والوں کو اپنی پیٹھ دکھا کر بھاگا کرتا تھا. پیشانی کو داغا جائے گا, پہلو کو داغا جائے گا, اور پیٹھ کو داغا جائے گا. اس کے بعد کہا جائے گا فذوقوا ما هذا ما كنتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون, دنیا میں تم نے اپنی دولت کو بڑا سنبھال سنبھال کے رکھا تھا, زکوٰۃ سے بچا کر رکھا تھا, 2.5% بھی تم کو نکالنا بھاری پڑ رہا تھا, تم نے دنیا میں بڑے خزانے اکٹھا کیے تھے, آج اپنے خزانے کا مزہ چکھ لو, آج اپنی دولت کا مزہ چکھ لو. یہ ہے زکوٰۃ, یہ فرض ہے. کلمہ پڑھنے کے بعد, نماز پڑھنے کے بعد تیسری چیز زکوٰۃ ہی ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ ابن جبل کو یمن بھیجتے ہیں. بخاری کتاب الزکوٰۃ کی حدیث ہے, اللہ کے نبی کہتے ہیں معاذ جب تم یمن کے اندر جانا تو وہاں کے لوگوں کو سب سے پہلے فدعوہم الی شہادت ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ, سب سے پہلی دعوت تم یہ دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں. فانہم اطاعوا لذلک, اے معاذ جب لوگ تمہاری یہ بات مان لیں, جب لوگ میرا کلمہ پڑھ لیں, جب لوگ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیں, فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ, وَيَا مُعَاذُ ان کو دوسرا حکم یہ تم دینا, ان کو یہ بتانا کہ 24 گھنٹے میں دن اور رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 ٹائم کی نماز ان کے اوپر فرض قرار دی ہے. فَإِنْهُمْ,
اتاؤ لذالک، جب لوگ نماز پڑھنا بھی شروع کر دیں، جب لوگ نماز کے بارے میں جان لیں، فعلمہم، تو اے معصوم کو تیسری بات یہ بتانا، ان اللہ فرض علیہم صدقتن، کہ اللہ نے ان کے اوپر زکات فرض کی ہے، تؤخذ من اغنیائہم، اور یہ زکات امیروں سے لی جائے گی، وترد علی فقرائہم، اور یہ غریبوں کو لوٹا دی جائے گی، مسلمانوں کے امیروں سے لی جائے گی اور مسلمانوں کے غریبوں کو ہی لوٹا دی جائے گی۔ اس حدیث نے یہ مسئلہ بھی کلیئر کر دیا کہ صدقہ اور خیرات تو غیر مسلم کو بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن زکوٰۃ کی رقم صرف مسلمان کو دی جائے گی، کیونکہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں مسلمان کے امیروں سے لی جائے گی اور مسلمان کے غریبوں کو دی جائے گی۔ زکوٰۃ اگر کوئی جان بوجھ کر نہ دے، شریعت کی نظر میں بہت بڑا گنہگار ہے، لیکن اگر کوئی زکوٰۃ نہ دے اور کہے کہ زکوٰۃ کو میں مانتا ہی نہیں، زکوٰۃ کیا ہے، یہ تو ایک ٹیکس ہے، اگر کوئی ایسی بات کرے تو کافر ہے، وہ ایسا انسان کافر ہے، اور اس پر پوری امت کا اتفاق ہے، اور اگر ایسا انسان اسلامی حکومت ہو تو قتل کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد جب حضرت ابو بکر کا دور آیا، ادھر اللہ کے نبی کا انتقال ہوا، ادھر کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، کہا کہ ہم تو زکوٰۃ اللہ کے رسول کو دیا کرتے تھے، اللہ کے رسول اب دنیا سے چلے گئے، لہذا زکوٰۃ بھی ختم ہو گئی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ نہ دینے والوں سے لڑنے کا ارادہ کیا، زکوٰۃ نہ دینے والوں سے لڑائی کا اعلان جنگ کیا۔ جب یہ بات حضرت عمر فاروق کو پتہ چلی، بڑے غور سے سنیے گا میرے پیارے بھائیوں، زکوٰۃ کے تعلق سے صحابہ کتنے سینسیٹیو تھے، کتنے حساس تھے، اس حدیث سے اندازہ لگاؤ۔ حضرت عمر فاروق اللہ کے نبی کے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں، کیف تقاتل الناس، اے ابو بکر، جو لوگ زکوٰۃ نہیں دے رہے تم ان کے خلاف لڑائی کیسے کرو گے، تم ان کے خلاف جنگ کیسے کرو گے، جبکہ اللہ کے نبی کو ہم سب نے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، اللہ کے نبی یہ فرماتے ہیں کہ میں تب تک لوگوں سے لڑوں گا جب تک لوگ لا الہ الا اللہ نہ پڑھ لیں، اگر کوئی لا الہ الا اللہ پڑھ لے تو اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، فقد عصم منی نفسہ ومالہ، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، جس نے کلمہ پڑھ لیا، اس کی جان بھی مسلمان کے لیے حرام ہے، اس کا مال بھی مسلمان کے لیے حرام ہے، کوئی اس کی جان بھی لے گا تو گنہگار ہوگا، کوئی اس کا مال بھی ہڑپے گا تو گنہگار ہوگا، الا بحق، اگر ہاں کوئی واقعی میں قتل کرنے کے لائق ہو، کسی نے زنا کیا ہو شادی کرنے کے بعد، یا کسی نے کسی دوسرے مسلمان کو قتل کیا ہو تو بات الگ ہے، وحسابہ علی اللہ، اور جو کلمہ پڑھ لے اب اس کے بعد اس کا حساب اللہ کے ذمے، اب اس سے ہم لڑائی نہیں کر سکتے۔ اے ابو بکر، اگر یہ لوگ زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں تو تم ان سے کیسے لڑو گے، یہ کلمہ تو پڑھ ہی رہے ہیں۔ یہ حضرت عمر کی دلیل ہے، کتنی مضبوط دلیل ہے کہ بھئی اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ کوئی کلمہ پڑھ لے تو اس سے آپ لڑ نہیں سکتے، اس کی جان نہیں لے سکتے، اس کا مال نہیں لے سکتے، تو کلمہ تو پڑھ رہے ہیں نا۔ اب حضرت ابو بکر کا جواب سنیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو بکر جواب دیتے ہیں، واللہ لو قاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، اے عمر، اللہ کی قسم میں ان تمام لوگوں سے لڑوں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتے ہیں، جیسے اللہ نے نماز کو فرض قرار دیا ہے ویسے ہی زکوٰۃ کو بھی فرض قرار دیا ہے، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ، اے عمر تم یہ کیوں بھول رہے ہو کہ یہ زکوٰۃ تو انسان کے مال کا حق ہے، یہ زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے مال میں ایک حق بتایا ہے، یہ اس کو دینا ہی دینا ہے۔ اے عمر کان کھول کر سن لو، واللہ لو منعونی اقالا یؤدونہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتہم علی منعہ، اے عمر سن لو، اگر یہ لوگ اللہ کے رسول کو ایک معمولی سی رسی بھی زکوٰۃ میں دیتے تھے، مثال کے طور پر حضرت ابوبکر نے رسی کی مثال، حالانکہ کوئی زکوٰۃ میں رسی نہیں دے گا، لیکن حضرت ابوبکر ایک مثال دے رہے ایک معمولی سی چیز کی، کہ اے عمر، اگر یہ لوگ اللہ کے رسول کو ایک معمولی سی رسی بھی دیتے تھے اور آج یہ مجھے نہیں دے رہے تو میں ان سے جنگ کروں گا، میں ان کے خلاف لڑائی کروں گا۔ حضرت عمر کہتے ہیں فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ۔ بعد میں جب میں نے غور کیا تو مجھے یہ پتہ چلا کہ دراصل حضرت ابو بکر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ توفیق ملی تھی، وہی حق پر تھے، وہی سچائی پر تھے، انہی کی بات میں دم تھا، انہی کی بات صحیح تھی۔ اللہ کے نبی کے بعد پہلی لڑائی زکات نہ دینے والوں کے خلاف، یہ وہ زکات، یہ زکات کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم چاہے دیں نہ دیں۔ اچھا ایک سوال، یہ زکات کیوں فرض کی گئی، اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد تو بہت سارے ہیں، ایک مقصد یہ ہے کہ زکات دینے والے کی صفائی ہو جائے، اس کو فلٹر کر دیا جائے، اس کو پیوریفائی کر دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا۔ اے میرے نبی آپ ان سے زکات وصول کیجئے، یہ زکات ان کو پاک صاف کرے گی، یہ زکات ان کو گناہوں سے پاک کرے گی۔ زکات کا سب سے پہلا فائدہ زکات دینے والے کو مل رہا ہے کہ وہ صاف ہو رہا ہے، وہ پاک ہو رہا ہے۔ دوسرا فائدہ، زکات ہمارے مال کو پاک کرتی ہے۔ مال کو پاک کرنے کا کیا مطلب؟ چوری کرو زکات دے تو پاک ہو گیا، بےمانی کرو زکات دے تو پاک ہو گیا؟ نہیں، پاک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پوری کوشش کی کہ آپ کی کمائی حلال ہو، آپ جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر سکتے تھے آپ نے اپنے دل میں اللہ کا ڈر محسوس کیا اور آپ نے اپنے آپ کو حرام کمائی سے حتی الامکان بچایا، لیکن ساری کوششوں کے باوجود آپ ایک انسان ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی کمائی میں کہیں سے کوئی حرام نہ صحیح ڈاؤٹ فل چیز آ جائے، کوئی مشتبہ چیز آ جائے، کوئی ایسی چیز آ جائے جس کے حلال اور حرام ہونے کے بارے میں شک ہو، تو زکات کی رقم آپ کو آپ کے مال کو ایسے شبہات سے، ایسے ڈاؤٹ سے پاک کر دے۔ زکات کا تیسرا فائدہ، زکات سماج کے غریبوں کو چوری کرنے سے بچائے، غلط قدم اٹھانے سے۔ ایک انسان، میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا میں جتنے چور چوری کرتے ہیں سب مجبوری میں کرتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ مجبوری میں کرائم کا راستہ اپناتے ہیں۔ جب ان کے بال بچوں کا پیٹ نہیں بھر پاتا، جب ان کے بچے بھوکے سوتے ہیں تب وہ چوری کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، تب ان کے دل میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ میرے بچے کو دو روٹی نصیب نہیں دو ٹائم کی، اور میرے بغل میں، میرے پڑوس میں ایک امیر آدمی ہزار ہزار روپے کے کھانے پھینک رہا ہے، مجھے حق ہے میں اس کی تجوری کو توڑوں اور اس کے گھر میں چوری۔ ایک غریب کے دل میں امیر کے خلاف جو کینہ اور کپٹ پیدا ہوتا ہے، زکات اس جذبے کو دور کرتی ہے، زکات امیر اور غریب کا فرق مٹاتی ہے، زکات غریب کو یہ احساس دلاتی ہے کہ ارے امیر تو تجھے زکات دے رہا ہے، امیر اپنے مال میں تیرا حق نکال رہا ہے، اور امیر کو یہ احساس دلاتی ہے کہ یہ سارا کا سارا مال تیرا نہیں ہے، تیرے مال میں غریب کا بھی ہے۔ اور زکات اور کیا کرتی ہے، یہ بارش ہو رہی ہے نا، یہ بارش اس لیے ہو رہی ہے کہ زکات دی جا رہی ہے، جس دن زکات بند پانی کا ایک قطرہ آسمان سے اترنا پڑتا، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی صحیح حدیث، وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ۔ جب لوگ اپنے مال کی زکات نکالنا بند کر دیں گے تو آسمان سے ایک قطرہ بھی پانی نہیں برسے گا۔ زکات بند، بارش بند، اللہ کی رحمت بند، اللہ کی برکت بند۔ اور ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے 100 روپے میں 2.5 روپے کی زکات نکال دی تو ہمارا مال گھٹ گیا؟ یہ ہماری محدود سوچ ہے، یہ ہماری چھوٹی سی سوچ ہے، ورنہ کبھی زکات دینے سے مال گھٹتا نہیں۔ مان کسب صدقتم من مال، اللہ کے نبی فرما رہے زکات سے کبھی مال نہیں گھٹتا ہے، بلکہ ایک حدیث میں جسے امام بخاری نے روایت کیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من تصدق بعدل تمرۃ من مال طیب، جس نے ایک کھجور کے برابر بھی حلال کمائی میں سے خرچہ کیا، ایک کھجور کے برابر جس نے زکات نکالی، یعنی اللہ کے نبی ایک مثال دے رہے کہ کھجور ایک معمولی سی چیز, اگر حلال کمائی سے آپ نے کھجور کی زکات نکالی, اور آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ولا یقبل اللہ الا الطیب, اور اللہ حلال کمائی کو ہی قبول کرے گا, حرام کمائی کی جتنی چاہے اتنی زکات نکال لو اللہ قبول نہیں کرے گا. تو جو آدمی ایک کھجور کے برابر بھی حلال کمائی میں سے زکات نکالے گا, اثر آگے کی حدیث یتقبلها اللہ بیمینہ, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے داہنے ہاتھ سے اس کو قبول کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا داہنا ہاتھ ہے جیسے اس کی شان کے لائق, ہم نہیں جانتے اس کا ہاتھ کیسا ہے, اس کا داہنا ہاتھ ہے حدیث بتا رہی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا داہنا ہاتھ ہے, نعوذ باللہ وہ ہمارے ہاتھ کے جیسا نہیں, اس کا ہاتھ ویسا ہے جیسی اس کی نظر ہے, جیسا اس کا سننا ہے, جیسی اس کی قدرت ہے, وہ جلاتا ہے, وہ مارتا ہے, وہ دیکھتا ہے, وہ سنتا ہے, وہ ویسے سنتا ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے, وہ ویسے دیکھتا ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے, وہ اپنے عرش پر موجود ہے, وہ اپنے عرش پر جلوہ گر ہے, وہ اپنے عرش پر مستوی ہے, وہ جیسے جیسے اس کی شان کے لائق ہے اپنے عرش پر موجود ہے, ایسے ہی اللہ کا داہنا ہاتھ ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے. تو زکات دینے والا جب زکات دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے داہنے ہاتھ سے اس کو قبول کرتا ہے, اور پھر اللہ کے نبی فرماتے اس کو بڑھاتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کو بڑھاتا ہے. کیسے بڑھاتا ہے؟ کما یربی احدکم قلوبہ, جیسے ایک کسان ایک جانور پالنے والا, ایک گھوڑا پالنے والا, ایک اونٹ پالنے والا اونٹنی کے بچے کو گھوڑے کے بچے کو بڑے پیار سے پالتا ہے, اس کو جب وہ دودھ چھوڑ دیتا ہے, جب دھیرے دھیرے بڑا ہونے لگتا ہے تو بچہ دیکھ دیکھ کر وہ خوش ہوتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں زکات دینے والے کا مال اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھاتا رہتا ہے, حتی تکون مثل الجبل, یہاں تک کہ زکات کا وہ مال پہاڑ کے برابر ہو. یہ ہے زکات دینے کا فائدہ. زکات سماج میں امیر اور غریب کے بیچ کا بیلنس قائم رکھتی ہے. سب امیر ہو جائیں تو بھی غلط ہے, سب غریب ہو جائیں تو بھی غلط ہے, امیر اور غریب کے بیچ کا بیلنس قائم رکھتی ہے زکات. اور زکات دینے والا دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب. ابھی آج تراویح کی نماز میں آپ 18واں پارہ پڑھیں گے, سنیں گے 18ویں پارے کی پہلی آیت کیا ہے, قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم للزكاه فاعلون. ایمان والے کامیاب ہو گئے. کون ایمان والے؟ جو اپنی نماز کے اندر خشوع اور خضوع اختیار کرنے والے, جو نماز ایسے پڑھتے ہیں جیسے ان کے سروں کے اوپر چڑیا بیٹھی ہو, جو نماز پڑھتے ہیں تو دل اور دماغ بھی ان کا نماز میں لگا رہتا ہے. والذین هم للزكاة فاعلون, اور ایمان والوں کی اور کامیاب لوگوں کی دوسری پہچان یہ کہ وہ زکات ادا کرنے والے ہیں. تو یہ تو ہو گیا زکات کا فائدہ. زکات نہ دینے کا انجام کیا ہے؟ آئیے ایک حدیث سناتا ہوں, اسے امام بخاری رحمۃ اللہ نے روایت کیا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں من آتاہ اللہ مالاً فلم یؤدی زکات مالی, جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال سے نوازا اور اس نے اپنے مال کی زکات نہیں نکالی, مسل له یوم القیامت شجاعا اقرا, اس کا مال قیامت کے دن ایک سانپ کی شکل میں آئے گا جو گنجا ہوگا. یہ گنجا سانپ کیسا ہوگا؟ سانپ اور گنجا, علماء نے لکھا کہ جو سانپ گنجا ہوتا ہے بہت زہریلا ہوتا ہے. کچھ سانپ ایسے ہوتے ہیں جن کے سر کی ایک مخصوص شکل ہوتی ہے. اللہ کے نبی کا اشارہ انہیں سانپوں کی طرف. مال کی زکات نہیں نکالی تو قیامت کے دن اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا. لہو زبی بتان, اور اس سانپ کے اوپر دو سیاہ رنگ کے دھبے ہوں گے, اس کی پہچان یہ ہوگی. پھر وہ کیا کرے گا وہ سانپ؟ فَيَأْخُذُ بِلِحْظَمَتَيْهِ, وہ زکات نہ دینے والے تو وہ سانپ اپنے جبڑے میں پھنسا لے گا. اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ سانپ نہیں ہوگا, زہا ہوگا, یعنی کوئی چھوٹا موٹا سانپ نہیں ہوگا, اس کے جبڑے میں انسان پھنس جائے گا. وہ اپنے جبڑے میں انسان کو پھنسا لے گا اور پھر وہ کہے گا انا مالک انا کنزک، اے دنیا میں مال جمع کرنے والے، مال کی زکات نہ نکالنے والے، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، میں وہی مال ہوں جس کو تو زکات نہیں دیا کرتا تھا، جس کی تو زکات بچایا کرتا تھا. یہ ہے زکات نہ دینے کا. اس کے بعد اللہ کے نبی نے قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 تلاوت فرمائی، لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم. جو لوگ اپنے مال میں کنجوسی کرتے ہیں، زکات نہیں نکالتے ہیں، وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ ان کے حق میں اچھا ہے، وہ 2.5% بچا کر بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بل ہوا شر لہم، بہت برا کر رہے ہیں وہ. سیطوقون بہی یوم سیطوقون بما بخلوا بہی یوم القیامہ. جس مال کے اندر وہ کنجوسی کرتے ہیں، جس مال کی وہ زکات نہیں نکالتے ہیں، وہ مال قیامت کے دن ان کی گردن میں توق بنا کر، ان کی گردن میں ہار بنا کر، یعنی وہی سانپ جس سانپ کا اللہ کے نبی نے ذکر کیا حدیث میں، اس سانپ کی شکل میں اس کی گردن میں ڈالا جائے گا. تو یہ ہے زکات. یہ زکات کس کے اوپر فرض ہے؟ یہ زکات کس کو دینی ہے؟ چار چیزیں پائی جائیں گی تب زکات فرض ہے. نمبر ایک، غلام کے اوپر زکات نہیں، آزاد ہونا چاہیے. نمبر دو، مسلمان ہونا چاہیے، غیر مسلم کے اوپر زکات نہیں. نمبر تین، صاحب نصاب ہونا چاہیے، یعنی شریعت میں جتنا مال بتایا کہ اتنا مال ہو تو زکات فرض ہے، اتنا سونا ہو تو فرض ہے، اتنی چاندی ہو تو فرض ہے، اتنا مال ہونا چاہیے. نمبر چار، اس کے مال کے اوپر سال پورا ہونا چاہیے. آپ نے ایک بات پر غور کیا کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ بالغ ہونا چاہیے، نابالغ کے اوپر بھی زکات فرض. اگر ایک بچہ نابالغ ہے لیکن اس کے پاس اتنا مال ہے، اس کے باپ چھوڑ کر گئے ہیں جس کے اوپر زکات فرض ہے، تو بچہ نہیں دے گا، بچے کے جو گارجین ہیں وہ دیں گے، لیکن زکات دی جائے گی. زکات کا تعلق عمر سے نہیں ہے. ارے ہماری شریعت تو یہ کہتی ہے کہ باپ کے مرنے کے ایک دن پہلے اگر بچہ پیدا ہو باپ کے مرنے کے ایک دن پہلے بھی اگر بچہ پیدا ہو تو باپ کی پراپرٹی کا وارث ہوگا. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب باپ مان لو کروڑ پتی مر گیا، ایک دن کا بچہ ہے، چار بڑے بڑے بھائی ہوتے، یہ ایک دن کا بچہ ہے، لیکن پانچوں برابر ہیں حق اور حق. ابھی وہ بچہ دنیا میں آیا ہے لیکن وہ کروڑ لکھپتی ہے وہ بچہ. باپ کی پراپرٹی میں حصہ لگے گا تو سارے بھائیوں کو اتنا ہی ملے گا جتنا اس کو ملے گا. تو اس پیسے کی بھی زکات نکالنی ہے. تو یہ چار چیزیں، آزاد ہو، مسلمان ہو، صاحب نصاب ہو، اور اس کے مال پر سال پورا ہوتا ہو تو زکات دے. اچھا نصاب کیا ہے؟ کتنا پیسہ ہو تب ہمیں زکات دینی ہے؟ اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کرنسی چلتی تھی، ایک تھی سونے کی کرنسی جس کو بولتے تھے دینار، اور ایک چلتی تھی چاندی کی جس کو بولتے ہیں درہم. تو اللہ کے نبی نے چاندی اور سونے کی زکات بتا دی. اب ہم روپیے اور پیسے کی زکات اسی کے حساب سے نکالتے ہیں. سونے کی زکات کتنی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 220 دینار پر زکات. 20 دینار از اکویل ٹو 85 گرامز گولڈ. 20 دینار آج کے زمانے کے حساب سے 85 گرام سونا. ابھی آج میں نے انٹرنیٹ پر چیک کیا، بنارس کی گولڈ مارکیٹ میں آج کی سونے کی قیمت 10 گرام کی 22 کیرٹ سونے کی قیمت ہے 25,010 روپیہ پر 10 گرام. 10 گرام سونے کی قیمت 25,010 روپیہ. اس کو کیلکولیٹر لے کے میں نے کیلکولیٹ کیا تو 85 گرام سونے کی قیمت تقریباً 2,12,500 روپیہ ہوتی. اگر کسی کے پاس، کسی عورت کے پاس، کسی مرد کے پاس اگر 2,12,500 روپیے کا سونا یا وزن کے اعتبار سے 85 گرام سونا اگر ہے تو اس کے اوپر زکات فرض ہے. 85 کے آگے چاہے جتنا ہو, 85 سے کم ہے تو زکات فرض نہیں ہے. 84 ہے زکات نہیں ہے, 84.5 ہے زکات نہیں ہے, 85 ہے تو زکات ہے. چاندی میں کتنی زکات ہے؟ چاندی میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 200 درہم پر زکات ہے. 200 درہم از اکویل ٹو 595 گرام. 595 گرام چاندی کو جب میں نے آج کی بنارس کی سلور مارکیٹ کے ریٹ کے حساب سے کیلکولیٹ کیا تو تقریباً 22,970 روپیہ, یعنی تقریباً 23,000. 23,000 روپئے کا سونا چاندی اگر آپ کے پاس ہے تو زکات پر. اچھا, اب ایک مسئلہ ہے, کسی کے پاس 80 گرام سونا ہے اور 500 گرام چاندی, نہ چاندی نصاب کو پہنچ رہی ہے نہ سونا نصاب کو پہنچ رہا ہے, لیکن اگر چاندی اور سونے کو ملا دیا جائے تو دونوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک جو ہے نصاب کو پہنچے گا, ایسی صورت میں کیا کیا جائے گا؟ ایسی صورت میں مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ سونا الگ ہے چاندی الگ ہے, لہذا دونوں کو ملایا نہیں جائے, سونا الگ چاندی الگ, اگر دونوں نصاب کو نہیں پہنچے تو دونوں کے اوپر زکات فرض نہیں ہے. یہ تو ہو گیا سونے اور چاندی کا مسئلہ. کیش کا مسئلہ کیا ہے؟ کیش رقم کا, پیسے کا مسئلہ کیا ہے؟ پیسے کے بارے میں کچھ علماء کہتے ہیں کہ سونے کا نصاب اس کے اندر اپلائی ہوگا, یعنی اگر کسی کے پاس آج کے ریٹ کے حساب سے 212,500 روپیہ کیش ہے یا اس سے زیادہ ہے تب زکات ہے, ورنہ زکات نہیں. لیکن علماء کی ایک جماعت کہتی ہے کہ نہیں, زکات دینا ہے اور دینے میں احتیاط ہونی چاہیے, لہذا سونے کا نصاب نہیں بلکہ چاندی کا نصاب اپلائی ہوگا, لہذا آج کے ریٹ کے اعتبار سے اگر کسی کے پاس 23,000 روپیے کے برابر کیش رقم ہے یا اس سے زیادہ ہے تو زکات پر. اور یہی زیادہ صحیح بات ہے, کیونکہ زکات دینا ہے, احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ زکات میں چاندی کا نصاب اپلائی کیا جائے, اس کو لاگو کیا جائے. مال تجارت, آپ ساڑی کا کاروبار کرتے ہیں, اس میں زکات کیسے دی جائے؟ مال تجارت کو بھی چاندی کے نصاب پر تولا جائے. اگر آپ کے پاس 23,000 روپیے سے زیادہ کی ساڑیاں ہیں, مال تجارت ہے, کپڑا ہے, یا جس چیز کا بھی آپ بزنس کرتے ہیں وہ سامان ہے, تو آپ کے اوپر زکات پڑتا ہے. اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک سال پورا ہونا چاہیے. اب مان لیجئے کہ اس سال رمضان میں آپ کے پاس 10 لاکھ روپیہ ہے, اگلے سال رمضان میں آپ کے پاس 12 لاکھ روپیہ آ جاتا ہے, تو آپ کیا کریں گے؟ 10 لاکھ کی زکات نکالیں گے یا 12 لاکھ کی زکات نکالیں گے؟ کیونکہ سال تو صرف 10 لاکھ پر پورا ہو رہا ہے, جو بیچ میں 2 لاکھ آیا ابھی اس پر سال پورا نہیں ہوا ہے, کیونکہ آپ کو پتا نہیں کہ وہ کب آیا. اس رمضان سے 2015 کے رمضان سے لے کر 2016 کے بیچ میں آپ نے 2 لاکھ روپیہ کمایا اور آپ کی پونجی تھی 10 لاکھ روپیہ, تو یہ جو 2 لاکھ روپیہ آپ کے پاس بڑھا ہے ابھی اس پر سال پورا نہیں ہوا ہے, تو اس پر زکات دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ پورے مال کی زکات نکالیں, اس لیے کہ تجارت کرنے والا, بزنس کرنے والا ایک ایک روپیے کا حساب نہیں لگا سکتا کہ کون سے روپیے پر سال پورا ہوا کون سے پر پورا نہیں ہوا, بہت مشکل کام ہے, بلکہ میں تو سمجھتا ہوں تقریباً ناممکن ہے. اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ ایک ایک روپیے کا حساب لگائیے کہ اس کے اوپر سال پورا ہوا کہ نہیں ہوا, تو بہت مشکل ہے. لہذا سب سے بہترین راستہ یہ ہے کہ آپ سال میں ایک دن طے کر لیجیے کہ ہم زکات نکالیں گے, اور اس دن آپ اپنا پورا کیش گن لیجئے, میرے پاس کتنا پیسہ ہے, میرے پاس کتنی ساڑیاں ہیں, مارکیٹ میں میرا کتنا پیسہ ہے, سب کو اکٹھا کریں, سب کو کیلکولیٹ کریں, اس کے بعد آپ کو کتنا پیسہ دینا ہے وہ اس میں سے مائنس کریں, اور اس کے بعد جو رقم آپ کے پاس آتی ہے اس کا 2.5% آپ کا ساتھ نکالیں. سوال یہ ہے کہ زکات کس کو دی جائے؟ زکات کے کچھ مصارف بھی قرآن و حدیث میں بتائے گئے ہیں, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی اہم عبادت کو قرآن میں کھول کھول کے بتاتے ہیں. حالانکہ قرآن میں نماز کا پورا طریقہ نہیں بتایا گیا, روزے کا پورا طریقہ نہیں بتایا گیا, لیکن زکوٰۃ اتنی امپورٹنٹ عبادت ہے کہ اللہ نے زکوٰۃ کس کو دینا ہے اللہ نے کھول کھول کے بتا دیا. سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 اٹھا کر دیں گے, انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ. اللہ نے فرمایا زکوٰۃ 8 لوگوں کو دی جا سکتی. نمبر 1, زکوٰۃ فقیر کو دے سکتے. نمبر 2, زکوٰۃ مسکین کو دے سکتے. یہ فقیر کون ہے, مسکین کون ہے, علماء کا بہت اختلاف ہے, لیکن سب کو ملا جلا کے جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ فقیر اور مسکین اس کو بولتے ہیں جس کے پاس مال نہ ہو اور کمائی کا کوئی ذریعہ نہ ہو, یا کمائی کا ذریعہ ہو, مال ہو, لیکن اتنا مال نہ ہو کہ اس کی اور اس کے پریوار کی بیسک نیڈس پوری ہو جاتی ہوں, بنیادی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہوں, کھانے کی, پہننے کی, اوڑھنے کی, رہنے کی, جو بنیادی ضرورتیں. میں لگژری لائف کی بات نہیں کر رہا ہوں. ایک ہوتا ہے نارمل زندگی, بیسک زندگی, وہ گزارنے کی چھمتا نہ ہو, اس کے پاس اپنے بچوں کے لیے, اپنے لیے کھانے کا انتظام نہ ہو, رہنے کا نہ انتظام ہو, کھانے کا انتظام نہ ہو, ایسا انسان شریعت کی نظر میں غریب ہے, مسکین ہے, فقیر. اچھا, اب یہاں پر ایک مسئلہ, ایک انسان کے پاس رہنے کو مکان بھی ہے, کھانے کو کھانا بھی ہے, لیکن شادی کرنے کی عمر ہے اور اس کے پاس شادی کرنے کا سامان نہیں ہے. شرعی طریقے سے, حلال طریقے سے, جائز طریقے سے شادی کرنے کی اس کے پاس طاقت نہیں ہے, مہر کا پیسہ نہیں ہے, بیوی کا خرچ اٹھانے کی طاقت نہیں ہے. علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایسا انسان بھی شریعت کی ڈیفینیشن کے حساب سے مسکین ہے, اور زکوٰۃ کی رقم سے اس کی شادی میں مدد کی جا سکتی ہے, کیونکہ انسان کی بنیادی ضرورتوں میں شادی کی. علامہ ابن عثیمین جو بہت بڑے اس دور کے مفتی تھے, ان کا یہ فتویٰ ہے کہ شادی کرنے والے جو حلال طریقے سے شادی کرنا چاہتا ہو, اپنے آپ کو زنا سے بچانا چاہتا ہو, زکوٰۃ کی رقم سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے. اسی طریقے سے کوئی طالب علم ہے, حدیث پڑھنا چاہتا ہے, شریعت کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے, لیکن غریب ہے, باپ غریب ہے, رہنے کا خرچ نہیں ہے, کھانے کا خرچ نہیں ہے, زکوٰۃ کی رقم سے اس طالب علم کی مدد کی جا سکتی ہے. تو یہ ہو گیا نمبر 1 فقیر, نمبر 1 فقیر, نمبر 2 مسکین, نمبر 3 والعاملین علیہا, زکوٰۃ کی رقم ان کو بھی دی جا سکتی ہے جو زکوٰۃ کے کرمچاری ہیں, جو زکوٰۃ کا کام کرتے ہیں, جو زکوٰۃ وصولتے ہیں, یا زکوٰۃ کی رقم کی حفاظت کرتے ہیں, یا زکوٰۃ لینے کے لیے گھر گھر جاتے ہیں, تو ان کی تنخواہ, ان کا پیسہ زکوٰۃ کی رقم سے دیا جا سکتا ہے, اگرچہ وہ امیر ہوں اپنے گھر کے, ان کا محنتانہ, ان کی اجرت زکوٰۃ کی رقم سے دی جائے. نمبر 4, انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم, زکوٰۃ کی رقم ان کو بھی دے سکتے ہیں جو غیر مسلم ہیں لیکن مسلمانوں کے دشمن ہیں, اور ان کو رقم دے کر اسلام اور مسلمانوں کو ان کے شر سے بچایا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے زکوٰۃ کی رقم ان نئے مسلمان ہونے والے نو مسلم لوگوں کو بھی دی جا سکتی ہے جو بیچارے ابھی اسلام لانے کی وجہ سے بہت پریشان حال ہیں, اور یہ ڈر ہے کہ اگر ان کی ہیلپ نہیں کی گئی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مرتد ہو جائے, اسلام چھوڑ دے, ان کے دل کو اسلام کے اوپر جمانے کے لیے زکوٰۃ کی رقم ان کو دے. وفر رقاب, اور زکوٰۃ کی رقم گردن چھوڑانے میں, یعنی غلاموں کو آزاد کرانے میں, یا اسی طریقے سے بے قصور مسلمان اگر جیلوں میں سڑ رہے ہیں ان کو آزاد کرانے میں زکوٰۃ کی رقم دے سکتے. والغارمین, اور زکوٰۃ کی رقم قرضدار کو بھی دے سکتے ہیں, اگرچہ قرضدار اپنی بنیادی نیڈس کو پورا کر رہا ہے, اس کے بچے کھا رہے ہیں, وہ کھا رہا ہے, رہنے کو مکان بھی ہے, لیکن قرضہ ہے اس کے اوپر, اور قرضہ حلال اور جائز طریقے سے اس نے لیا تھا, بیماری کی وجہ سے, بیٹی کی شادی کے لیے, کسی اور ضرورت سے, اب بیچارہ وہ قرضہ نہیں ادا کر پا رہا ہے, تو زکوٰۃ کی رقم سے اس کو قرضہ اس کے قرضے کی ادائیگی کی جائے. وفی سبیل اللہ, اور زکوٰۃ کی رقم اللہ کی راہ میں یعنی جہاد کی سبیل اللہ میں خرچ کی جا سکتی ہے. علماء نے لکھا ہے کہ وہ تمام خیر کے کام جن کا مقصد اعلائے کلمۃ اللہ ہو, جن کا مقصد دین کی دعوت و تبلیغ ہو, ان تمام مصارف میں فی سبیل اللہ آ جاتا ہے, لہذا زکوٰۃ کی رقم خرچ کر سکتے ہیں. لیکن مسجد کی تعمیر میں, مدرسے کی تعمیر میں, کنویں کی تعمیر میں وغیرہ وغیرہ میں زکوٰۃ کی رقم نہیں خرچ کرنی چاہیے, اس کے لیے ایک الگ فنڈ بنانا چاہیے. علامہ ابن عثیمین سے پوچھا گیا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا ملک ہے جہاں مسلمان بہت کم ہیں, اب وہاں مسجد بنانی ہے, اب مسجد بنانے کے لیے زکوٰۃ کی رقم دے نہیں سکتے, تو کیا کریں؟ زکوٰۃ کے علاوہ رقم اتنی نہیں مل پا رہی ہے کہ مسجد بن سکے, اور مسجد بنانا ضروری ہے. تو علامہ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ ایسی کریٹیکل سچویشن میں, ایسے نازک حالات میں زکوٰۃ کی رقم مسجد کی تعمیر کے لیے یا دعویٰ سینٹر قائم کرنے کے لیے, دین کی تبلیغ کا کوئی مرکز قائم کرنے کے لیے, مدرسہ قائم کرنے کے لیے زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں. ایسے حالات. سات لوگ ہو گئے. نمبر آٹھ, وابنِ السبیل, اور مسافر کو بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے. ایک مسافر بیچارہ کہیں جا رہا تھا, اس کی پاکٹ کسی نے مار دی, اس کا پرس چھن گیا, اس کا سامان چوری ہو گیا, اب وہ اپنے گھر میں پیسے والا ہے لیکن یہاں بیچارہ ضرورت مند ہے, تو اس کو زکوٰۃ کی رقم سے ہم اس کی ادائیگی کر سکتے ہیں. زکوٰۃ کس کو نہیں دے سکتے؟ نمبر ایک, امیر آدمی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. جو اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے, بال بچوں کی ضرورت پوری کر سکتا ہے, اس کے پاس اتنا پیسہ ہے, اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. نمبر دو, ایسا آدمی جو محنت کر سکتا ہے, ہٹا کٹا ہے, کما سکتا ہے لیکن کما نہیں رہا ہے, اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. نمبر تین, آل محمد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اہل بیت میں جو بنو ہاشم ہیں اور اسی طریقے سے جو بنو عباس ہیں, ان لوگوں کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے, اور غیر مسلم کو زکوٰۃ کی رقم. اب آئیے, کتنا وقت بچا ہے؟ چھ بیس بول لینا, دس منٹ اور بچا ہے. آئیے زکوٰۃ کے کچھ متفرق مسائل, ایسے ہی جو دماغ میں میرے آئے میں نے نوٹ کر لیا ہے, کچھ مسائل زکوٰۃ کے آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. کیا بیوی شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے؟ ایسے حالات بھی تو ہو سکتے ہیں, شوہر بیچارہ بہت غریب ہے اور بیوی کو مائکے سے زیور وغیرہ ملا ہے, کے پاس ہے, بیوی صاحب نصاب ہے اور شوہر غریب ہے, تو بیوی شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے؟ بالکل دے سکتی ہے. بیوی شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے کیونکہ بیوی کے اوپر شوہر کا خرچ نہیں ہے, شوہر کے اوپر بیوی کا خرچ ہے. شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا لیکن بیوی شوہر کو زکوٰۃ دے سکتا. اسی طریقے سے وہ تمام رشتے دار جن کی کفالت ہمارے ذمے ہیں, جیسے اولاد کے لیے ماں باپ یا ماں باپ کے لیے اولاد, زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ماں باپ اپنی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے, اولاد اپنی ماں باپ اپنے ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. البتہ اگر بھائی الگ الگ رہ رہے ہوں, بھائی الگ الگ رہ رہے ہوں, سب کا پریوار الگ ہو اور ایک بھائی زکوٰۃ کا مستحق ہو, تو اس کو زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں, اس بارے میں رائے بات نہیں. بیٹی کی شادی ہو گئی, بیٹی سسرال چلی گئی, کفالت ختم ہو گئی, اب بیٹی بہت غریب ہے, تو ایسی بیٹی کو, بلکہ اس میں بھی علماء نے یہ لکھا ہے کہ بیٹی کو نہ کہ داماد کو دیا جائے, داماد کو دیا جائے تو دے سکتے ہیں. شادی کے بعد اگر بیٹی غریب ہو تو داماد کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے. زکوٰۃ دینے کے پہلے تحقیق کر لینی چاہیے کہ ہم جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے کہ نہیں, تحقیق کر لینی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ گدی پر بیٹھے جو آیا رسید کٹوا دی. کتنے مدرسے تو زمین کے اوپر ہیں نہیں, وہ صرف کاغذ کے اوپر چل رہے ہیں. تو زکوٰۃ دینے کے پہلے تحقیق کر لینی چاہیے کہ یہ آدمی معتبر ہے کہ نہیں, مستند ہے کہ نہیں, واقعی میں یہ مدرسہ ہے کہ نہیں, واقعی میں یہ یتیم خانہ ہے کہ نہیں, واقعی میں یہ ادارہ زکوٰۃ کا مستحق ہے کہ نہیں. زکوٰۃ تحقیق کر کے, اگر تحقیق کرنے کے بعد آپ نے زکوٰۃ دیا اور وہ آدمی گڑبڑ نکلا تو اس کا گناہ اس کے سر جائے گا, آپ کو پورا ثواب ملے گا. بخاری شریف کی ایک حدیث ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں, ایک آدمی زکوٰۃ دینے کے لیے نکلا, صدقہ دینے کے لیے نکلا, رات میں اس نے صدقہ دے دیا, صبح ہوئی تو پتہ لگا جس کو صدقہ دیا تھا وہ چور تھا, تو لوگوں میں افواہ اڑی کہ آج تو چور کو لوگوں نے صدقہ دے دیا. اب یہ بیچارہ کہتا ہے کہ اے اللہ تیرا شکر میں نے تو صدقہ دیا، دوسرے دن پھر صدقہ لے کر نکلا، صبح ہوئی تو پتہ لگا کہ ایک زانیہ عورت کو اس نے صدقہ دے دیا، اب لوگ آپس میں افواہ اڑا رہے ہیں، دیکھو اس نے ایک زانیہ عورت کو صدقہ دے دیا، اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہہ رہا ہے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ میں نے تو صدقہ دے دیا، یہ الگ بات ہے کہ ایک زانیہ کو میرا صدقہ چلا. تیسرا دن آیا اس نے پھر رات میں صدقہ نکالا، اب اس دن اس نے صدقہ پہلے دن چور کو دیا، دوسرے دن زانیہ کو دیا، اور تیسرے دن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی امیر آدمی کو دے دیا جو زکات کا مستحق نہیں تھا، صدقے کا مستحق نہیں. اب لوگ افواہ اڑانے لگے، دیکھو اس نے امیر کو صدقہ دے دیا. تو یہ بندہ کہتا ہے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ میں نے صدقہ نکالا، زکات نکالی، لیکن ایک دن زکات کو، ایک دن چور کو دیا، ایک دن امیر کو دیا، ایک دن زانیہ کو دیا. تو خواب میں فرشتہ آ کر اس سے بولتا ہے کہ جس چور کو تو نے صدقہ دیا، ہو سکتا ہے تیرے صدقے کی وجہ سے وہ چوری سے باز آ جائے، جس زانیہ کو تو نے صدقہ دیا، ہو سکتا ہے کہ وہ زنا سے باز آ جائے، اور جس امیر آدمی کو، جس زکات کے کا حقدار نہیں تھا اس کو تم نے زکات دی، ہو سکتا ہے کہ اپنے پیسے سے وہ زکات نکالنا شروع کر دے. یہ حدیث بخاری شریف کی اس بات کی دلیل ہے کہ تحقیق کرنے کے بعد بھی اگر آپ نے زکات نکالی ہے اور غلط جگہ چلی گئی تو آپ کو پورا ثواب انشاءاللہ ملے گا. زکات ہم جس کو دے رہے ہیں اس کو بتانا ضروری ہے کہ زکات ہے؟ اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے. صحیح بات یہ ہے کہ بتانا ضروری نہیں، بلکہ بہتر ہے کہ نہ بتائے، بہتر یہ ہے کہ اس کو نہ بتایا جائے کہ میں تم کو زکات دے رہا ہوں. جو آدمی زکات کا حقدار ہے اس کو دھیرے سے زکات دے. زکات کا مال آپ نے نکالا اور وہ چوری ہو گیا یا جل گیا، تو اب کیا زکات آپ کو پھر دینی ہے یا ہو گئی آپ کی زکات؟ اس بارے میں صحیح بات یہ ہے کہ اگر پیسہ آپ کی کسٹڈی میں تھا اور آپ کے یہاں سے چوری ہو گیا تو آپ کو دوبارہ زکات نکالنی پڑے گی. احتیاط کا تقاضا یہ کہ آپ کو دوبارہ زکات نکالنی پڑے. ایک انسان مر گیا اور اس کے مال کے اوپر سال پورا ہو گیا، زکات فرض تھی، لیکن زکات دینے کے پہلے وہ مر گیا، اب کیا کیا جائے؟ تو اس بارے میں صحیح بات یہ ہے کہ اس کے ترکہ میں سے ترکہ بانٹنے کے پہلے زکات نکالی جائے، کیونکہ زکات اس کے مال کا حق ہے. جیسے ترکہ بانٹنے کے پہلے باپ کے ذمے جتنا قرضہ تھا قرضہ پہلے دیا جائے گا، ایسی زکات پہلے نکالی جائے. کسی مصلحت کی وجہ سے کبھی زکات کو اگر لیٹ دیا جائے، تاخیر سے دیا جائے، چلے گا کیا؟ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہاں چلے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی مصلحت. جیسے رمضان گرمی میں پڑا، اب آپ نے زکات کی کچھ رقم جاڑے کے لیے نکالی کہ جاڑا آئے گا تو کچھ غریبوں کو کمبل دے گا، تو دے سکتے. کوئی ایسی مصلحت ہو، کوئی ایسی حکمت ہو تو زکات کی رقم کو لیٹ بھی دیا جا سکتا ہے. یا جیسے میں نے پچھلے رمضان میں کرناٹک میں ایک جگہ گیا تھا بیجاپور، وہاں میں نے یہ سسٹم دیکھا کہ وہاں کے لوگوں نے ایک بیت المال قائم کیا، ایک جیسے بیجاپور شہر کا وہاں کے جماعت کے لوگوں نے ایک بیت المال قائم کیا. اب وہ سروے کرتے ہیں کہ ہمارے محلے میں کون آدمی ایسا ہے جو زکات کا حقدار ہے. ساری تحقیق کرنے کے بعد، سروے کرنے کے بعد، اس کے گھر ہر مہینے راشن کا انتظام، کوئی بیوہ عورت ہے، کمانے والا کوئی نہیں، یتیم بچیاں ہیں، گھر کی خبر رکھنے والا کوئی نہیں، باپ معذور ہے، باپ لنگڑا ہے، باپ کو پولیو ہوا ہے، ایسے پریوار کو جہاں کمانے والا کوئی نہیں ہے اور زکات کے حقدار ہے وہ لوگ، تو اس بیت المال میں سے ہر مہینے وہ لوگ اس کے یہاں راشن پہنچاتے ہیں. تو یہ طریقہ مجھے بہت اچھا لگا، اور علامہ ابن عثیمین وغیرہ کے فتاوی پڑھنے کے بعد میں نے یہ محسوس کیا کہ یہ طریقہ بھی مناسب ہے. اگر مصلحت کے تحت اگر کسی غریب کو یہ ہمیں ڈر ہو کہ پوری زکات کی رقم دیں گے تو وہ غلط طریقے سے اڑا سکتا ہے، تو اس کو پارٹ پارٹ میں بھی زکات کی رقم اس کی رضامندی سے دیا جا سکتا ہے. بیت المال واقعی میں ہونا چاہیے. بنارس میں ایک دو کوششیں ہوئی لیکن ناکام ہو گئی، یہ ہماری بہت بڑی بدنصیبی ہے. اس کے لیے ہم سب کو مل کر کوشش کرنی چاہیے. زکات کے سب سے زیادہ حقدار ہمارے علاقے، ہمارے شہر کے جو ضرورت مند ہیں وہ لوگ. آج زکات امت کے لوگ نکال رہے ہیں، لیکن پھر بھی دیکھیے کہ ضرورت مندوں کی تعداد میں کمی نہیں آئی. کتنے، جب سے ہمارے کاروبار میں مندی کا دور آیا، کتنے پریوار ایسے ہیں جو بیچارے بھوکے جن کے بچے مر رہے ہیں. ہم اور آپ آرام سے زندگی گزار رہے ہیں, لیکن آپ بنارس کے اطراف میں جائیے یا ان غریب بستیوں میں جائیے جہاں لوگ دو دو وقت کی روٹی کے لیے طرف ہیں, وہ لوگ ہماری زکوٰۃ کی رقم کے بہت زیادہ حقدار ہیں, اور ہمیں ان کی خبر گیری ہم نہیں کریں گے تو کون ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ چندے دینا باہر کے لوگوں کو بند کر دیجیے, لیکن ایسا سسٹم بنائیے مل کر سوچ کر دماغ لگا کے ایک بیت المال قائم ہو اور اپنے علاقے اور شہر کی ضروریات کا پہلے خیال کیا جائے. اگر ٹائم سے پہلے زکوٰۃ نکال لیا جائے, مان لیجیے کہ رمضان میں آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں, اتفاق سے رجب کے مہینے میں کوئی زکوٰۃ لینے والا آ گیا, اتفاق سے وہ ضرورت مند ہے, زکوٰۃ دے سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. زکوٰۃ کے بارے میں بہتر یہ ہے کہ قرآن میں جو آٹھ مصارف بتائے گئے ان سب میں زکوٰۃ دینی چاہیے, تھوڑی تھوڑی بانٹ دینی چاہیے. لیکن اگر آپ کسی ایک مصرف میں آپ نے صرف غریب کو دے دیا, یا آپ نے صرف فی سبیل اللہ دے دیا, یا آپ نے صرف قرض دار کو دے دیا, تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں, لیکن بہتر یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے الگ الگ مصارف میں زکوٰۃ کی رقم بانٹ دیں. اگر آپ کے اوپر قرض ہے تو اس کی زکوٰۃ آپ نکالیں گے؟ اس بارے میں صحیح بات یہ ہے کہ اگر قرض جس کے پاس ہے وہ آپ کو جب چاہے دے سکتا ہے اور آپ جب چاہے تب لے سکتے ہیں, تو ہر سال آپ کو زکوٰۃ نکالیں. لیکن جس کو آپ نے قرض دیا ہے وہ آپ کو نہیں دے رہا ہے, بیچارہ غریب ہو گیا, پریشان ہو گیا, تو اب آپ اس کی زکوٰۃ نہیں نکالیں گے. جس سال وہ دے گا اس سال کی آپ زکوٰۃ نکالیں گے. اچھا, آپ نے کسی کو قرضہ دیا, اب وہ دے نہیں رہا ہے. مان لیجیے آپ نے کسی کو 10,000 روپیہ قرضہ دیا, اب وہ آپ کو دے نہیں رہا ہے, بیچارہ غریب ہو گیا. اب آپ کو اس سال 10,000 روپیہ زکوٰۃ نکالنی ہے, اب آپ اس غریب کو بلا کے کہتے ہیں کہ میں نے تم کو جو 10,000 روپیہ قرضہ دیا تھا وہ زکوٰۃ ہو گیا. ایسے نہیں ہوگا, یہ غلط طریقہ ہے, کیونکہ نیت آپ کی اس کو دیتے وقت قرضے کی تھی, اور اس میں لینا اور دینا نہیں ہوا. اللہ نے قرآن میں فرمایا خود بھی نہ ہوا, لیکن زکوٰۃ کو وصولو, یہ زکوٰۃ وصولی نہیں جا رہی, لہذا ایسی صورت میں زکوٰۃ نہیں ہو سکتا. اگر کوئی آدمی نوکری کرتا ہے, ہر مہینے کی تنخواہ سے زکوٰۃ اگر ہر مہینے 2.5% نکالنا چاہے تو نکال سکتا ہے. علامہ ابن عثیمین کہتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو یہ تھے زکوٰۃ کے چند اہم مسائل, اور بھی مسائل ہیں. آپ تمام حضرات سے میری گزارش ہے کہ زکوٰۃ کے مسائل کو معمولی نہ سمجھیں, بہت ہی اہم عبادت ہے, اسلام کا تیسرا رکن ہے, اس پر غور سے, سنجیدگی سے غور کریں اور اس کو جو ہے پوری احتیاط کے ساتھ نکالیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شرعی طریقے سے اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہم سب کو زکوٰۃ جیسا فریضہ اس کی شرائط کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. آپ حضرات تھوڑی دیر مسجد میں تشریف رکھیں, ابھی افطار کا انتظام ہو رہا ہے, آپ تمام حضرات افطار کرنے کے بعد مسجد سے تشریف لے جائیں.